السلام علیکم سامین. یہ ریڈیو پاکستان کا نیوز اینڈ کرنٹ افیئرز چینل ہے. آج 20 محرم الحرام اور اکتوبر کی 11 تاریخ ہے. پروگرام نیا دن کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عابد عباسی. خبروں اور دیگر موضوعات پر ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں معروف تجزیہ کار جناب پروفیسر سعید احمد.
السلام علیکم.
سامعین حالات حاضرہ کے اس پروگرام میں ہم ملکی حالات واقعات اور سیاست کے ساتھ جڑے موضوعات لے کر آپ کے سامنے پیش ہوتے ہیں اور اس پر ماہرین کا تجزیہ حاصل کرتے ہیں اور آج کے اہم ترین موضوعات سے آپ کو آگاہ کرتے چلے. سب سے پہلا اور اہم ترین موضوع پاکستان کی سفیر اقوام متحدہ میں مریا لودھی نے کہا ہے کہ مسئلہ کشمیر نکالنا اقوام متحدہ کی مسلسل اور بدترین ناکامی ہے اور بھارت کی جانب سے جو کشمیر میں جس جہاریت کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے جس ریاستی دہشت گردی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے اس کے نتیجے میں وہاں پر مسلسل انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کی جا رہی ہیں اور اقوام متحدہ اس معاملے کا نوٹس لے کر خاص کر مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے مثبت کردار ادا کرے اس پر ڈیٹیل سے بات کریں گے. اور دوسرا عام ترین موضوع ہے روس نے امریکہ پر الزام لگایا ہے کہ عراق اور شام میں خاص کر اس نے داعش کے خلاف کاروائیاں کم کر دی ہیں جس کے باعث دہشت گردی اس خطے کے در پروان چڑھ رہی ہے اور اسی کے ساتھ جڑا ہوا موضوع لے کر ہم آگے بڑھیں گے. اور وہ ہے فارم منسٹر خواجہ آصف نے بھی اس حوالے سے کنسرن شو کیا تھا اور کہا تھا کہ امریکہ اس معاملے کی تحقیقات کرے کہ افغانستان کے اندر داعش کیوں کر کاروائیاں کر رہا ہے اور جہاں پر امریکہ اور نیٹو فورسز موجود ہیں وہاں داعش کیسے پنپ سکتی ہے اس پر بات کریں گے. لیکن پہلے بڑھیں گے مقبوضہ کشمیر کی جانب. 1947 سے لے کر تاحال یہ مسئلہ حل طلب ہے اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق مسئلہ کشمیر کو سلسلہ رائے کے ذریعے حل کرنا ہے. وہاں کی جو مقامی آبادی ہے جو کشمیری ہیں انہوں نے سلسلہ رائے کے ذریعے اپنے حق کا استعمال کرتے ہوئے انہیں اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنا ہے. لیکن صورتحال یکسر مختلف ہے. وہاں پر بھارت مقبوضہ کشمیر میں جس طرح انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کیے جا رہا ہے اس میں پائلٹ گن کا استعمال اور وہاں پر ریاستی دہشت گردی ہے وہ مسلسل بڑھتی چلی جا رہی ہے. اس پر ہی اقوام متحدہ میں پاکستان کی سفیر مریا لودھی نے کہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں لوگوں کی بڑی تعداد کو پائلٹ گن سے کے ذریعے بینائی سے محروم کر دینا انسانی تاریخ کا پہلا ایسا واقعہ ہے. بھارت کے لاکھوں فوجی ریاستی دہشت گردی میں ملوث ہیں اور اس حوالے سے انہیں اقوام متحدہ میں خطاب کرتے ہوئے ان کا یہ کہنا تھا. اور پاکستان نے مذمت کی ہے اس معاملے کی اور پاکستان نے پھر سے مطالبہ کیا ہے کہ کشمیریوں کو ان کے ساتھ جو انٹرنیشنل کمیونٹی کی کمٹمنٹ ہے اس کے مطابق وہ وعدہ پورا کیا جائے اور کشمیریوں کو ان کا حق دیا جائے. جناب سعید احمد صاحب اگر ہم دیکھیں تو مسئلہ کشمیر تاحال حل طلب ہے لیکن وہاں پر جو بھارتی ریاستی دہشت گردی مسلسل بڑھتی چلی جا رہی ہے انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ناقابل بیان ہیں اور اگر دیکھا جائے تو عالمی برادری کے لیے آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہے کہ جس طرح سے پیلٹ گن کے استعمال کے ذریعے انسانوں پر پیلٹ گن کے استعمال کے ذریعے وہاں پر جو انسان سوز سلوک کیا جا رہا ہے.
دیکھیں یہ جو مسئلہ ہے 1947 سے حل طلب ہے اور دوسرا یہ کہ اقوام متحدہ کا انفنشڈ ایجنڈا ہے. یہ جو مسئلہ کشمیر ہے اس کو بذات خود انڈیا کے پرائم منسٹر نہرو جو ہیں وہ یونائیٹڈ نیشن میں لے کر گئے تھے. وہاں پہ یونائیٹڈ نیشن میں اس پہ جو ریزولوشن سلامتی کونسل اور جنرل اسمبلی میں آئی تھی اس کے مطابق اس کا پلیبیسائڈ جو ہونا تھا حق خود ارادیت کشمیریوں کو دیا گیا تھا.
جی
یہ تو اس وقت کا جو ہے فیصلہ تھا جو اقوام متحدہ اور بین الاقوامی کمیونٹی نے کشمیر کے حوالے سے کیا. اس کے بعد جو صورتحال بنی ہے ابھی اگر دیکھا جائے تو انڈیا کے اپنے جو آئین ہے اس میں بھی یہ بات کہی گئی ہے کہ جو مائنورٹیز ہیں انڈیا کے اندر ان کو تمام حقوق جو ہے دیے جائیں گے.
کیونکہ بھارت میں تو مائنورٹیز بیچاری سیف نہیں ہے وہاں پہ
دوسری بھی نہیں ہے. یہ پریکٹیکل ایک اور چیز ہے. ابھی ہم چونکہ ایک آئیڈیالوجیکل جو ان کی شیپ بنائی ہے انہوں نے اس پر بات کر رہے ہیں. اچھا دوسرا یہ ہے کہ ایک طرف وہ الیکشن کرواتی ہے انڈین گورنمنٹ, دوسری طرف صورتحال یہ ہے کہ جو ان کی جو فریڈم آف موومنٹ ہے اس پر بھی پابندی ہے, آزادی کا حق اس پر بھی پابندی ہے, اب یہ دیکھیں کہ یہ جو پیلٹ گن ہے اس کا استعمال اس وقت زیادہ ہوا تھا جب برہان وانی کی شہادت کے بعد وہاں پہ نوجوانوں نے پروٹیسٹ کیا تھا.
بلا شبہ
اس پروٹیسٹ کے نتیجے میں انہوں نے ماس بلائنڈنگ جو ہے وہ اس کا پروگرام بنایا اور جو وہاں کی یوتھ تھی ان کی جو ہے آنکھوں میں یہ پیلٹ جو ہے وہ لگی تھی جس سے سینکڑوں کی تعداد میں
جی
یہ جو نوجوان ہیں یہ بیچارے آنکھوں کی بینائی سے محروم ہوئے.
جی
اچھا انڈین فورسز کا یہ دعویٰ تھا کہ اس سے کوئی یہ لیتھل نہیں مہلک نہیں ہے, حالانکہ جو ڈاکٹرز ہیں اور وہاں پہ جو رپورٹس ہوئی ہیں اس کے مطابق یہ لیتھل ہے.
جی
اچھا ابھی ایک طرف یہ صورتحال, دوسری
بینائی چلی گئی اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے
انسانوں کے ساتھ.
جی آگے پوری دنیا آپ کے لیے بلائنڈ ہو گئی اور آپ اندھیرا چھا گیا تو اس سے زیادہ اور کس قدر ظلم ہو سکتا.
اچھا اب یہ پچھلے فرائیڈے کی اب رپورٹ ہے کہ 21,000 ربڑ کی گولیاں جو ہیں
جی
وہ بھی جو سینٹرل ریزرو فورس ہے انہوں نے کہا کہ جو ہے وہ دی گئی ہیں.
جی
یہ اب اس سے پہلے اگر ہم تھوڑا سا جاتے ہیں تو محرم کے مہینے میں مسلمانوں کے ذوالجناح کے جلوس تھے ان پر بھی پابندی تھی. اب یہ دیکھیں کہ جو
عید کی نماز ادا کرنے پر پابندی ہے, جمعہ کی نماز ادا کرنے پر پابندی ہے,
ریلیجیس ایکٹیو, حالانکہ یونائیٹڈ نیشن کا جو کنونشن ہے اس میں جو ریلیجیس ہارمنی اور ریلیجیس فریڈم کے حوالے سے
جی
اس میں یہ بات طے ہے, ایون کہ یونیورسل ڈکلریشن آف ہیومن رائٹس میں بھی یہ چیز طے ہے
جی
کہ لوگوں کی جو موومنٹ ہے اس پر پابندی نہیں عائد کر سکتے
جی
اور ود ان دا باؤنڈری اور ود ان دا لا. اب یہ دیکھیں کہ یہ جو پروٹیسٹ ہے یہ بین الاقوامی کمیونٹی نے یونائیٹڈ نیشن میں تسلیم کیا ہے کہ لوگ اپنے جو ہے وہ رائٹس کے لیے پروٹیسٹ کر سکتے ہیں, جسٹیفائڈ ہے.
جی اور جی
اچھا اب دوسرا یہ کہ اب یونائیٹڈ نیشن میں یہ تسلیم شدہ حق ہے ان کا حق خود ارادیت اور وہ اس کے لیے اگر پروٹیسٹ کرتے ہیں اپنی آزادیوں کے لیے, چونکہ آزادیوں کی اپنا گارنٹیز دی ہوئی ہیں یونائیٹڈ نیشن میں انڈیا نے, تو اس کے حوالے سے اگر پروٹیسٹ کرتے ہیں تو ان پر جو ہے وہ گن پیلٹ استعمال کی جاتی ہے, ربڑ کی گولیاں استعمال کی جاتی ہیں, پابند سلاسل کیا جاتا ہے, رہنماؤں کو نظر بند کر دیا جاتا ہے.
جی
یہ تو صورتحال پاکستان. دوسری طرف یہ کا جو پاکستان کا موقف رہا ہے شروع سے کہ اخلاقی اور سفارتی جو حمایت ہے کشمیریوں کی جاری رکھی ہے. اچھا پچھلے دنوں ایک تو یہ تھا کہ ملیحہ لودھی نے بھی اسپیشل پولیٹیکل اور ڈیکرونائزیشن کمیٹی جو یونائیٹڈ نیشن جنرل اسمبلی کی یہ اس سے بات کرتے ہوئے جو ہے پیلٹ کے حوالے سے.
جی بلا شبہ سعید صاحب ہمیں جوائن کیا ہے, امین لون ہے اے پی ایچ سی پاکستان چپٹر کے انفارمیشن سیکرٹری. حمید لون صاحب ریڈیو پاکستان کے پروگرام نیادن میں عابد عباسی آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. حمید لون صاحب ہم بات کر رہے ہیں کہ مسئلہ کشمیر کے حل کے حوالے سے اقوام متحدہ میں پاکستان کی سفیر ملیحہ لودھی نے خطاب بھی کیا اور ان کا کہنا تھا کہ مسئلہ کشمیر کا حل نہ نکالنا اقوام متحدہ کی مسلسل ناکامی ہے اور یہ وہ ایجنڈا ہے جو ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہو سکا جو بحر صغیر کی تقسیم کے حوالے سے تھا, تو آپ اس پر کیا کہیں گے؟
دراصل جو 1947 میں پاکستان اور ہندوستان جو وجود میں آئے تھے تو اس وقت دو قومی نظریے کے تحت یہ بحثیں وجود میں آئی ہیں.
جی
کشمیر کو ان کو حق نہیں دیا گیا جبکہ کشمیر کے ساتھ مقدمہ کیا گیا تھا. خود پنڈت جواہر لال نہرو اسی اقوام متحدہ میں گئے تھے.
جی
اور اقوام متحدہ اس کا ضامن ہے, مگر آج تک اقوام متحدہ کا کردار بھی بڑا مایوس کن ہے. اگرچہ پاکستان نے ہمیشہ پازیٹو اپروچ لے کر وہ دنیا کے پاس گیا, اقوام متحدہ کو جوڑنے کی کوشش کی,
جی
لیکن اقوام متحدہ پھر بھی ڈر سے مات نہیں ہوا. ہم سمجھتے ہیں پاکستان ہمارا وکیل ہے,
جی
ہمارا پشتبان ہے اور عام فریق ہے اس کا.
جی
ہم جو ملیحہ لودھی کی سپیچ تھی وہ ایک مارولس سپیچ تھی, اس نے جو ہیومن رائٹس اور ایٹراسٹی اس کو جس طرح اجاگر کیا, اس کے بعد ہندوستان پروپگنڈا مہم کرنے پہ آیا اور اس کی جو ٹی وی چینلز ہے یا جو اس کا میڈیا ہے اس کا پور خود ہی وہاں کے میڈیا نے کھول دیا کہ جس طرح سے پیلٹ سے نشانہ بنایا جا رہا ہے کشمیریوں کو,
جس طرح
سے وہاں تاریخ آزادی کو دبایا جا رہا ہے. یہ ہندوستان ٹائمز میں ایک پوری اسٹوری آئی ہے کہ جس طرح سے کشمیریوں کو کرایا جا رہا ہے وہاں پر ایک تصویر بنا کر اور اس کو پیش کیا جا رہا ہے, حالانکہ وہ بھی کشمیری تھی لیکن ہندوستان کا جو میڈیا ہے کس طرح سے وہ اپنے لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے. ابھی تک 30,000 سے زائد لوگ ہمارے یہاں پلٹ کا شکار ہوئے ہیں جس میں سینکڑوں لوگ بینائی سے محروم ہیں,
جس
کی آئی سائٹ جو ہے ڈیمیج ہے اور ایسے بھی بچے ہیں جن کی ون آئی سائٹ ڈیمیج ہے और अभी भी हमें वो जानी है वहां पर जालिम बर्बरियत के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, मगर अकवाम आलम जो है खामोश है। तो लिहाजा पाकिस्तान को मजीद इसमें मौसम तरीके से आगे बढ़ना होगा और दुनिया को बताना होगा कि हिंदुस्तान जिस तरह से तारीख आजादी को कश्मीरियों के हक दराज को दिखा रहा है और वहां पर जो मजालिम के पहाड़ तोड़ रहा है हिंदुस्तान को जो है जो सब जमहूरी शायद जो कहता है मैं जमहूरियत का दावेदार हूं तो लेकिन उसके चेहरे पर ये बदनामा दाग है
बिलाशुबा। अच्छा जी बिलाशुबा बिलाशुबा बिलाशुबा। अच्छा लोन साहब इस पे जरा रोशनी डाल दीजिए कि राह के साबिक सबरा अमरीत सिंह ने भी इस हवाले से लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में अजार ख्याल करते हुए उनका कहना था कि अब जो मुदाकराती अमल है उस पर जोर दिया जाना चाहिए मसला कश्मीर के हल के हवाले से, जो सख्ती है भारत की जानिब से जो रियासती बुनियादों पर वहां पर कश्मीर में की जा रही है उससे कोई नतीजे निकलने वाले नहीं है बल्कि कश्मीर भारत के हाथों से निकल जाएगा, इस पर क्या कहेंगे आप? ये स्टेटमेंट जो है
हिंदुस्तान ने हमेशा जो है बातचीत से इनकारी रहा है
जी।
हिंदुस्तान चूंकि हमदर्दी का मुजाहरा कर रहा है, अगर जो हम समझते हैं कि बातचीत के जरिए से इस मसले का हल निकल सकता है, सब्सिडी की मुलाकात हो जिसमें हुरियत कॉन्फ्रेंस भी शामिल हो, अगर आप देखेगा हिंदुस्तान के अंदर इस वक्त इंतहा पसंदों की हुकूमत है, आरएसएस वहां पर हुकूमत कर रही है, बीजेपी हुकूमत कर रही है, जब से वो आई है तब से कश्मीर के अंदर जो मुजालिम है उसमें इजाफा हुआ है। हम नहीं समझते हैं कि हिंदुस्तान की हुकूमत जो है कोई अपना इस तरह का पॉजिटिव रोल अदा करेगी, वो हमेशा से हकदर्मी का मुजाहरा करती रही है जबकि पाकिस्तान ने हमेशा इस मसले को बातचीत के जरिए हल करने का हमेशा जो है वो
कोशिश की है और बिल्कुल इस हवाले से किरदार अदा किया है
जो है ना वो हकदर्मी पे कायम है। तो दुनिया को चाहिए कि हिंदुस्तान को प्रेशराइज करे, अगर मुजदा को चाहिए, इंसानी हकूक की तंजीमों को चाहिए कि वो हिंदुस्तान पे दबाव डाले और इस मसले का जो हल है वो बातचीत के अंदर ही मुजमिर है। तो लिहाजा आरएसएस के होते हुए ये मुझे नहीं लग रहा है कि वहां इस तरह की कोई सिचुएशन जो है सामने आ जाए।
बहुत शुक्रिया हमीद लोन साहब रेडियो पाकिस्तान के प्रोग्राम नया दिन में गुफ्तगू करने का। सईद साहब आपकी तरफ आऊंगा और यही जानने की कोशिश करूंगा अगर हिंता पसंदों की हुकूमत भारत में मौजूद है और कश्मीरियों को जिस तरह निशाना बनाया जा रहा है और उससे फिर क्या नतीजे निकल सकते हैं, फिर मुजाकरात की तरफ तो जाना उसके फ्रूटफुल नतीजे तो मुश्किल हो जाएंगे और दूसरी जानब जो अकवाम मुत्तहदा है अगर उसके किरदार को देखें तो बुनियादी तौर पर अकवाम मुत्तहदा की जिम्मेदारी है कि इस मसले को हल कराए।
देखिए ये जो मोदी सरकार है इसने इलेक्शन ही एंटी मुस्लिम के स्लोगन पर लड़ा था
जी
और एंटी पाकिस्तान के हवाले से
बिलाशुबा।
इसका मतलब ये है कि इंडिया के अंदर जो है वो तशद्दुद और दहशतगर्दी में इजाफा हुआ है और फिर ये मोदी गवर्नमेंट जो है वो स्टेट टेररिज्म कर रही है यहां पे इंडिया के अंदर और इंडिया के मुख्तलिफ रियासतों में आप देखें कि 26 के लगभग जो रियासतें हैं वहां पर आजादी की तहरीकें चल रही हैं। बात यह है कि पिछले दिनों मलीहा लोधी ने यूनाइटेड नेशन की जो अपना सलामती काउंसिल उसमें जो बातचीत करते हुए ये कहा था कि जो हक खुद अराजियत की तहरीकें हैं इनको अलग रखा जाए दहशतगर्दी की तहरीकों से
जी।
अच्छा उसमें फलस्तीन की भी बात हुई थी और कश्मीर की भी बात हुई थी, यहां पे दोनों जगह पे जो है खासतौर पर कश्मीर में जो है के खुद अराजियत की बात कर रखी है यूनाइटेड नेशन ने
जी।
अब जब भी बात होती है तो कहते हैं कि ये बायलेटरल टॉक जो है वो की जाए, उसमें ये कि अगर इसी तरीके से सूरत चलती है तो इंटरनेशनल कम्युनिटी या दूसरे लोग जो इन तहरीकों में शामिल हैं यहां पर आजादी की तहरीकें जारी हैं तो वो ये समझ सकते हैं कि कौम मुत्तहिदा उस हद तक अपना रोल प्ले करने में नाकाम है जिस तरीके से उसे करना चाहिए ताकि 70-70 साल के जो इल्तवा में पड़े मसाइल हैं उनका हल। दूसरा ये है कि देखिए कि मसला कश्मीर एक ऐसा इशू है जहां पर इंडिया जो हरबे इस्तेमाल कर रहा है, एक तो वो डेमोग्राफी चेंज करने की कोशिश कर रहा है वहां पे, दूसरा ये कि जो तशद्दुद और इस्तबदाद की उसकी कार्रवाइयां हैं उसमें मुख्तलिफ टूल्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं जिस तरह पैलेट गन है और दूसरा ये कि रबड़ की गोलियां हैं नजरबंदी जिस तरह हमने
लश्कर रोज भी आप देखें तो 4 वहां पर कश्मीरी जो हैं उनको शहीद कर दिया गया नौजवानों को और फिर उसके कल उनकी तदफीन की गई, तो ये एवरी डे की वहां एक्टिविटी है और वहां पर हर कश्मीरी सरापा एहतजाज है भारत के इस रवैये के खिलाफ है। जब यहां वहां इस कदर शहादतें दी जा रही हैं और मुसलसल खून जो है वो बह रहा है تو پھر پاکستان جس قدر سفارتی محاذ پر کشمیریوں کی سپورٹ کر رہا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بھارت کو پھر کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے بھارت کے لیے کہ اس کو اس دباؤ میں لا کر مذاکراتی میز پر لایا جائے اور اس مسئلے کے حل کی طرف پڑا جا سکے؟
دیکھیے اس میں ایک تو یہ ہے کہ جس طریقے سے پاکستان نے پرو ایکٹیو ڈپلومیسی جو ہے اسٹارٹ کر دی ہے پرو ایکٹیو ڈپلومیسی میں یہ ہے کہ مختلف فورم پر یہ بات ہو رہی ہے اور دوسرا پاکستان یہ باور کرانے میں کافی حد تک کامیاب ہوتا جا رہا ہے کہ جنوبی ایشیا کا جو خطہ ہے بلکہ یہ پورے ایشیا کا جو خطہ ہے اس کا جو امن ہے وہ منسلک ہے کشمیر کے ساتھ جب تک کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوگا جنوبی ایشیا اور ایشیا کے اندر امن نہیں ہو سکتا اس میں دیکھیں پچھلے دنوں بھی اس نے کوشش کی تھی پاکستان کے حوالے سے انڈیا اور امریکہ نے بھی کہ جی یہ جو سی پیک ہے اس پر بھی اس نے ایشوز ریز کیے تھے بات یہ ہے کہ اب یہ جو جتنی ہم کشمیر کے ایشو کو انٹرنیشنل فورم پہ اس کے مختلف میتھڈز ہو سکتے ہیں اس میں وفود بھیجے جا سکتے ہیں یونیورسٹی کے ساتھ کانٹیکٹ ہو سکتے ہیں ہمارے جو
ڈبیٹ کو اوپن کیا جا سکتا ہے دنیا بھر کے ممالک کے اندر ایسے کئی ایک فورم ہیں جن کے ساتھ مل کر اس پر بات ہو سکتی ہے
ریسرچ ہو سکتی ہے
اور کام کیا جا سکتا ہے کہ اس مسئلے کے حل کی طرف بڑھا جا سکے اور مسلسل اگر دیکھیں 47
جس طریقے سے ابھی آپ نے ڈسکس کیا تھا کہ امرجیت سنگھ جو ہیں دولت جو ان کے سابقہ راہ کے چیف تھے
لنڈن اسکول آف اکنامکس میں جو جنوبی ایشیائی کے متعلق فورم تھا اس پر ہم نظارے خیال کیا
یہ فورم اس پہ جب ڈسکشن ہوئی ہے ہمارے جو آئی ایس آئی کے چیف تھے اس وقت
وہ بھی جنرل احسان الحق
اب وہاں پر جب اس طریقے سے ڈبیٹ ہوتی ہے اب یہ ڈبیٹ نے اس کے بہت بڑے اثرات گئے ہیں لنڈن اسکول آف اکنامکس میں وہ جو ساؤتھ ایشیا پاکستان اور انڈیا سے جو اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے ہیں ایک تو بات ان کو کلیئر ہوئی کہ دیکھیں وہاں پر بھی امرجیت سنگھ کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں ٹیبل ٹاک پہ آنا پڑے گا دوسرا یہ کہ اس پورے خطے کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ منسلک ہے اس ایشو کے ساتھ جب تک یہ کشمیر کا ایشو حل نہیں ہوتا تو اب یہ دیکھیں کہ بلو پاورٹی ریٹ سے اب اس کا جو انڈیا کا ہے اس کا بلو پاورٹی ریٹ ہم سے 25-26 کروڑ کا ہے اب 25-26 کروڑ کو اگر آپ نے اپلفٹ کرنا ہے تو ڈیفینیٹلی کشمیر کے ایشو کو آپ نے ریزالو کرنا ہے اصل میں جو کشمیر کا ایشو ہے جو انڈین گورنمنٹ ہے اس کے لیے یہ سائیکو پولیٹیکل ایشو بن گیا ہے سائیکو پولیٹیکل ایشو یہ ہے کہ اگر اس پر ہم بات کریں گے تو ہماری جو پولیٹیکل ساکھ ہے انڈیا کے اندر وہ ڈیکلائن پہ چلی جائے گی
ملشبہ ان کا الیکشن دیکھیں نا آپ ان کی ٹوٹل جو الیکشن ہے ہر 4-5 سال کے بعد جو ایون ڈفرنٹ اسٹیٹس کی جو ہے وہ مسئلہ کشمیر پہ ہوتی ہے اور پھر اس الیکشن کے نتیجے میں جو ہے وہ الیکشن لڑتے ہیں اب یہاں پر جو امرجیت سنگھ کی بات ہے امرجیت سنگھ نے جو بات کی ہے اس میں انہوں نے یہ کہا اب مذاکرات آپ اے پی ایس سی یعنی سری نگر کے جو رانما ہیں جو کشمیری رانما کشمیر کے اندر بیٹھے ہیں آپ نے ان کو بھی انگیج کرنا ہے اس مسئلے کی حل کی طرف بڑھنا ہے چونکہ بھارت نے جس قدر سختیاں کی اس کے نتائج اس سے ہنتائی مختلف نکلے اب بھارت اگر مزید سختی کی طرف جائے گا سختی سے مراد ان کا یہ تھا کہ ریاستی طور پر جو جبر ہے وہاں پر کشمیریوں پر وہ اگر بڑھایا جاتا ہے تو ایسا بھی ممکن ہے کہ پھر بھارت کے لیے شاید کشمیر کے اندر داخلہ مشکل ہو جائے
کشمیر کے اندر بھی داخلے کی مشکل ہو جائے گا دوسرا یہ کہ جو دوسری ریاستیں ہیں ان کے اندر بھی آزادی کی تحریکیں مزید تیز ہونے کا امکان ہے
64-65 ایسی طریقے ہیں جو مختلف اسٹیٹس کے اندر چل رہے ہیں
اور بہت سے دیکھیں انہوں نے جو میزورام ہے تامل ناڈو وہاں پر انہوں نے کہ جو ہے وہ ہزاروں کی تعداد میں ان کے فوجی مار رکھے ہیں بات یہ ہے کہ اس میں کشمیر کے اندر جتنی بھی ابھی جو موومنٹ چل رہی ہے یہ دیکھیں کہ ایک ڈیموکریٹک پروسیس کے تحت چل رہی ہے اچھا اب یہ ہوتا ہے کہ اب اگر ہم برہان الدین وانی کی سٹوری کو بھی دیکھیں تو اس میں بھی اس کے بھائی کو اس کے سامنے انڈین فورسز نے مارا ٹھیک شہید کیا تھا تو اس طرح کی جب کاروائی
ریئیکشن ظاہر ہے دیکھو نا آپ ریئیکشن آگے بڑھتا ہے تو پھر وہ تحریک کی صورت اختیار کر لیتا ہے
اب بات یہ ہے کہ دیکھیں جو بین الاقوامی ضابطے ہیں بات اس پہ ہوتی ہے کہ بین الاقوامی ضابطے اور جو لوکل لاز ہیں اس کی جب ریاستیں خود وائلیشن کرتی ہیں تو پھر اس طریقے سے چیزیں جو ہیں وہ جنم لیتی ہیں
دوسرا یہ بات بالکل پروفیسر صاحب رسوالی ہے کہ یہ بات بڑی کلیئر ہے کہ مسئلہ کشمیر سے ایک متنازع علاقہ یعنی کشمیر متنازع علاقہ جس کا فیصلہ وہاں کے لوگوں نے اپنے حق رائے دے کے ذریعے کرنا ہے اور اس کا انتظام اقوام متحدہ نے کرنا ہے کہ ان کو استصحاب رائے کا موقع دیا جائے بھارت اور پاکستان اس کے اندر فیسلٹیٹ ایک طور پر کردار ادا کریں گے اور بھارت کی جانب سے آپ دیکھیں پاکستان نے ہمیشہ کوشش کی کہ اس مسئلے کو حل کیا جائے مذاکراتی میز سجائے گئے 152 से زائد سیشن ہوئے اس مسئلے کے حوالے سے، لیکن بھارت ہمیشہ اس مذاکرات کی میز سے دوڑ گیا۔ اب معاملہ وہاں پر یہ ہے کہ انسانی حقوق کی جو خلاف ورزیاں کی جا رہی ہیں اس میں اقوام متحدہ نے وہاں پر اپنے مندوب بھیجنے کی کوشش کی، اس کو بھارت نے انکاری ہو گیا۔
ایون میڈیا کو جانے کی اجازت نہیں ہے، انٹرنیشنل میڈیا نہیں جا سکتا
وہاں۔ جو سوشل میڈیا ہے اس پر گزشتہ یہ جو ٹائم پیریڈ ہے، خاص کر برہان مظفروانی سے لے کے اب تک یہ کوئی سوا سال کا عرصہ بنتا ہے، اس میں مور دین 20% سوشل میڈیا بند کر دیا گیا لمبے لمبے عرصے کے لیے، ایک بار تو شاید 2.5-3 ماہ کے لیے بند کر دیا گیا۔ تو ایسی صورتحال کے اندر آپ جو کشمیریوں کی آواز ہے اس کا ایک ذریعہ پاکستان بجتا ہے، پاکستان اس آواز کو لے کر دنیا بھر کے سامنے رکھ رہا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ ایک طرف جب یہ متنازع علاقہ ہے، مسائل وہاں پر یہ ہیں کہ کشمیریوں کو ان کا حق دیا جائے، تو بھارت پر دباؤ بڑھانے کے طریقے اور کیا ہو سکتے ہیں؟
دیکھیں، ایک تو طریقہ یہ ہے کہ بین الاقوامی کمیونٹی کو انگیج کرنے کے لیے اس کے مختلف میتھڈ، جیسے ہم نے کانفرنسز کرائی جا سکتی ہیں، یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹس کو وہاں پہ بھیجا جا سکتا ہے، وفود بھیجے جا سکتے ہیں، پرو ایکٹیو ڈپلومیسی کے ذریعے جو چیزوں کو اٹھایا جا سکتا ہے، ایک تو یہ صورت حال ہے۔ دوسرا یہ کہ انڈیا کے اندر جو ہے بہت سارے تھنک ٹینک ایسے ہیں، جس طریقے سے امرجیت سنگھ ہے اور دوسرے بہت سارے لوگ ہیں جو اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ کشمیر کے مسئلے کا جو سولوشن کوئی نہ کوئی نکلنا چاہیے، ان لوگوں کو بھی انگیج کیا جانا چاہیے کہ وہ بھی اس پر آواز اٹھائیں، تاکہ اگر انڈیا کے اندر سے بھی اس طریقے سے کلیکٹو آواز آتی ہے تو اس کے بھی بہت بڑے اثرات جو جائیں گے۔ تیسری بات یہ ہے کہ یونائیٹڈ نیشن میں جس طریقے سے ہماری جو مندوب ایکٹیو ہوئی ہیں، یہ بہت بڑا رول جو ہے وہ پلے کر رہی ہے۔ ہر جتنے بھی یعنی کہ فورم پہ کوئی بھی بات ہوتی ہے، کمیٹیز وہاں پہ مختلف سال بھر ان کے سیشن چلتے رہتے ہیں، ان سیشن میں یہ دیکھیں کہ ہم نے، یہ بہت اچھی بات ہے کہ ایک ماہ کے اندر دو بڑے سیشن ہوئے ہیں اور دونوں سیشن میں کشمیر کی بات کی ہے انہوں نے، اور یہ اس بات کو اٹھایا ہے کہ یہ انفنشڈ ایجنڈا ہے، جو ڈیکلونائزیشن کا پروسیس تھا
وہ کمپلیٹ نہیں ہوا۔
اب یہ دیکھیں کہ اسپیشل پولیٹیکل اینڈ ڈیکلونائزیشن کمیٹی جو ہے یونائیٹڈ نیشن آج تک ایگزٹ کر رہی ہے کشمیر کی وجہ سے،
اور ایسا ہی ہے۔ اور اب دیکھیں وہاں پہ برطانیہ کا جو کردار تھا، اب اس کو بھی ایک لحاظ سے ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے کہ برطانیہ بھی اس معاملے میں کردار ادا کرے، چونکہ وہ یہاں پر تھا تو اس وقت یہ مسئلہ اٹھایا گیا، اور برصغیر کا نامکمل ایجنڈا اور اسی کے دور میں یہ ہوا، اب اس کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ مسئلہ کشمیر کے حل کے حوالے سے اپنا کردار ادا کرے۔
اس کی بھی بنتی ہے، بین الاقوامی کمیونٹی کی بھی بنتی ہے۔ دیکھیں، اب صورتحال یہ ہے کہ یہ زیادہ دیر سلسلہ نہیں چل سکتا، اس کی وجہ ہے کہ جو الائنمنٹ ہے ورلڈ کی وہ چینج ہوتی جا رہی ہے
جی۔
اور دوسرا بھی یہ بھی ہے کہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ان کے ایک وائس پریزیڈنٹ تھے ہدایت اللہ انڈیا کے
جی،
اور انہوں نے اور ساتھ جو ایران کے تھے، یو این ایس سی آر کے ہیڈ تھے صدر الدین آغا صاحب
جی،
اور ان ایک جو ہے وہ پاکستان کی طرف سے زیار رضوی، انہوں نے یونائیٹڈ نیشن میں کی ایک اور سبسڈری آرگنائزیشن تھی، اس کو یہ چلا رہے تھے، جس میں رابرٹ میکنامبارا بھی تھے امریکہ کے اور سلیم تنزانیہ کے۔ انہوں نے یہ کہا تھا، اور یہ ریزولوشن یونائیٹڈ نیشن میں پڑی ہوئی ہے اور اس پہ 17 ریزولوشن ہے، نیو انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین آرڈر، انہوں نے یہ کہا تھا کہ انسانیتی بنیادوں پر مسائل کا حل ڈھونڈا جائے، اور یہ کشمیر کی بات انہوں نے اس وقت بھی کی تھی کہ انسانیتی بنیادوں پر اس مسئلے کا حل جو ہے وہ نکالنا چاہیے
جی،
کہ یہ پلیبی سائڈ کی بات کی گئی ہے، اس کے مطابق جو ہے وہ کشمیریوں کو آزادی دے دی جائے اور اس کے مطابق جو ہے وہ اس کا حل کر نکال دیا جائے۔ تو یہ انٹر اپنا یونائیٹڈ نیشن میں یہ چیزیں چل رہی ہیں
جی،
لیکن اس مرتبہ جو ملیحہ لودھی کا رول ہے وہ بڑا افیکٹو ہے، اس سے بڑا جو ہے وہ
اور ایسے ہی کردار کی ضرورت ہے، اس لیے کہ اگر یہی افیکٹو کردار رہیں گے تو مسئلہ کشمیر کے حل کی طرف بڑھا جا سکے گا، اور بنیادی طور پر یہ ذمہ داری اقوام متحدہ کی ہے، اس کو یہ مسئلے کے حل کے لیے اقدامات کرنے ہوں گے اور اس حساب رائے کے لیے اقدامات کرنے ہوں گے، اور بھارت کی جانب سے جس قدر انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کشمیر کے اندر جاری ہیں وہ انتہائی تشویشناک ہیں۔ بھارتی ریاستی جہاریت اور ریاستی دہشت گردی کشمیریوں پر جاری ہے، اور اس پر دنیا کو آنکھیں کھولنی چاہیے، اور بار بار پاکستان اس بات کی نشاندہی کر رہا ہے کہ وہاں پر جس قدر انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں بھارت کی جانب سے کی جا رہی ہیں، اس پر اقوام متحدہ اپنا کردار ادا کر کے ان انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کو نہ صرف روکے بلکہ کشمیریوں کو ان کا حق خودارادیت دلوائے۔ سامعین، یہاں پر وقت ہوا چاہتا ہے 10:30، اور یہ وقت ہوتا ہے خاص خبروں کے خلاصے کا۔ خاص خبروں کا خلاصہ۔ کابینہ نے وفاقی ملازمتوں میں صوبائی کوٹے کے مسئلے پر پارلیمنٹ اور مشترکہ مفادات کی کونسل میں دوبارہ غور و خوض کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیر مذہبی امور نے کہا ہے کہ عمرے سے متعلق امور بہتر بنانے کے لیے ایک بل جلد قومی اسمبلی میں پیش کیا جائے گا۔ وزیر ریلوے آج راولپنڈی میں نئی سہولیات سے آراستہ عوام ایکسپریس ٹرین کا افتتاح کر رہے ہیں۔ دسواں ایشیا ہاکی کپ آج ڈھاکہ میں شروع ہو رہا ہے۔ سامعین، یہاں پر ہم لیں گے بریک، اور بریک کے بعد واپس آئیں گے تو اپنے اگلے موضوع کی جانب پڑیں گے۔ اور اگلا موضوع ہے، روس نے امریکہ پر الزام لگایا ہے کہ عراق اور شام میں داعش کے خلاف کاروائیاں کم کر دی گئی ہیں، اور اگر یہ کاروائیاں کم ہوں گی تو دہشت گردی بڑھے گی۔ اور دوسری جانب اس بات کو بھی ڈسکس کریں گے کہ افغانستان میں سابق صدر حامد کرزئی نے جس قدر امریکہ پر الزام لگایا اور کہا ہے کہ داعش کو باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت امریکہ افغانستان میں سپورٹ کر رہا ہے، اور اس پر تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے فارن منسٹر خواجہ آصف نے، اور کنسرن شو کیا ہے کہ داعش افغانستان میں کیوں کچرا پنپ رہی ہے، یہ انتہائی تشویشناک جو صورتحال ہے اس خطے کے، اس پر بات کریں گے۔
اے دنیا کے منصفوں، سلامتی کے ضامنوں، کشمیر کی وادی جل رہی ہے کئی دہائیوں سے۔ بھارتی ریاستی دہشت گردی کا شکار مقبوضہ کشمیر کے معصوم اور بے گناہ شہریوں کا لہو، سلامتی کے ضامنوں آپ کو پکار رہا ہے۔ مقبوضہ کشمیر کے نہتے عوام سلامتی کونسل کی پاس شدہ قرار دادوں پر عمل درآمد کے منتظر۔ ریڈیو پاکستان کے نیوز اور کرنٹ افیئرز چینل سے سنیے اخبار شام 5:05 سے 6 تک، خصوصی پروگرام اے دنیا کے منصفوں۔ ریڈیو پاکستان، قوم کی آواز، ہر دم ہر لمحہ آپ کے ساتھ۔
ریڈیو پاکستان کا نیوز اینڈ کرنٹ افیئرز چینل آپ کے لیے پیش کرتا ہے مارننگ شو صبح بخیر پاکستان، روزانہ 8:10 سے 10 تک، جس میں آپ سن سکتے ہیں اہم قومی اور بین الاقوامی خبریں اور ان پر تجزیے، ملک بھر سے ہمارے نمائندوں کی براہ راست رپورٹس۔
آج کا دن تاریخ کے آئینے میں سائنس اور ٹیکنالوجی کی خبریں، تجارتی دنیا کا حال، کھیل کے میدان سے تازہ ترین معلومات اور موسم کا حال۔
نیوز اینڈ کرنٹ افیئرز چینل آپ تک پاکستان اور دنیا بھر سے تازہ ترین معلومات پہنچانے کا سب سے بڑا ذریعہ۔
ریڈیو پاکستان، قوم کی آواز، ہر دم ہر لمحہ آپ کے ساتھ۔
ویلکم بیک سامعین، ریڈیو پاکستان کے نیوز اینڈ کرنٹ افیئرز چینل سے پروگرام نیا دن آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان عابد عباسی، اور میرے ساتھ اسٹوڈیو میں تجزیے کے لیے موجود ہیں جناب پروفیسر سعید احمد۔ اور سامعین، ہم اپنے اگلے موضوع کی جانب بڑھیں گے، اور اس خطے سے متعلق، خاص کر جہاں پاکستان واقع ہے اور جہاں دہشت گردی اس خطے کے اندر مسلسل پنپ رہی ہے. پاکستان نے مسلسل کوشش کی ہے کہ دہشت گردی کے خلاف اقدامات کر کے دہشت گردی کو ختم کیا جائے. پاکستان نے تو یہ اقدامات بہت حد تک کامیاب رہے اور فروٹفل نتائج بھی سامنے آئے. تاہم افغانستان جس کی وجہ سے اس خطے کے اندر بدامنی ہے اور افغانستان از خود بھی بدامنی کا شکار ہے, وہاں پر صورتحال ڈفرنٹ ہے. اور اسی حوالے سے اگر دیکھا جائے تو چند روز قبل حامد کرزئی جو سابق صدر ہیں افغانستان کے, انہوں نے امریکہ پر یہ الزام لگایا تھا کہ داعش کو افغانستان میں پنپنے میں امریکہ کا کردار ہے اس کو فروغ دینے میں. اور دوسری جانب گزشتہ روز روس نے بھی الزام لگایا ہے کہ امریکہ نے عراق اور شام میں داعش کے خلاف کاروائیاں کم کر دی ہیں جس سے دہشت گردی بڑھ رہی ہے. اور یہ دوسرا بڑا ایک سٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے جس سے واقعی یہ کردار امن کے حوالے سے جو امریکہ کی سٹیٹمنٹ ہے یا جو اس کا کردار ہے وہ مشکوک ہوتا دکھائی دیتا ہے. جناب سعید احمد صاحب اگر دیکھا جائے تو پھر یہ جو جس طرح کے الزامات سامنے آ رہے ہیں اس سے امریکہ کے کردار جو ہے وہ مشکوک ہوتا دکھائی دیتا ہے, آپ کیا کہیں گے اس سوال سے؟
یہ دیکھیں مشکوک تو ہے آلریڈی ہی ہے, بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس کو اگر دیکھا جائے. پہلے تو ہم یہ ڈسکس کرتے ہیں اس کے حوالے سے کہ جو رشیا نے الزام
رشیا نے جو الزام لگایا
ہے وہ یہ ہے کہ جو عراق میں داعش کے ٹکانے ہیں ان کے خلاف پہلے جو ہے وہ اس نے کاروائیاں
خاصی ہوتی تھی, اب نہیں ہو رہی.
اب اس کی وجہ یہ کیوں نہیں کر رہے اور یہ اس سے صورتحال کیا پیدا ہو رہی ہے اس پورے خطے میں؟ بات یہ ہے کہ یہ جو اپنا ٹرک ہے وہ ٹرکی کی جو حکومت ہے اس نے بھی ایک اپنے بارڈر پر ایکٹیویٹی لانچ کر رکھی ہے. دوسرا یہ کہ رشیا جو ہے اس نے وہاں پر جو بمباری کی پچھلے دنوں تقریباً 3-4 روز پہلے جس میں 120 جو ہیں وہ جنگجو مارے گئے ہیں. اور ادھر جو ہے وہ چونکہ ذمہ داری اس کی تھی کہ عراق کے اندر اسٹرانگ ہولڈ جو ہے اس کی فورسز جو ہیں وہاں پر کام کر رہی ہیں امریکہ کی, تو امریکہ نے اس کو, اب یہ ہوا یہ ہے کہ جو داعش ہے اور دوسری جو دیگر جو ٹیررسٹ گروپ ہیں ان میں یہ ہے کہ جو ایک ہے تحریر الشام کے نام سے ایک گروپ, یہ پورے جو ٹرکی بارڈر ہے اور شام کا بارڈر اور جو ایران کے ساتھ ساتھ یہ سارے اس میں جو ہے وہ, اور پھر وہ جو عراق تک چلا جاتا ہے, یہ موو کرتے ہیں جو ٹیررسٹ ہیں, شام التحریر ہے یا پھر النصرہ فرنٹ جو ہے, یہ موو کرتے ہیں ادلب جو پروونس ہے ان کا, وہاں سے رکا جو ہے یہاں پر اسٹرانگ ہولڈ تھا داعش کا وہاں تک, اور وہاں سے پھر مدائن تک چلے جاتے ہیں. اب یہ کہ جو ادلب ہے وہاں پر کاروائی جاری ہے اس کی بارڈر پہ, اس کیا نام ہے ٹرکی حکومت کی, ٹرکی یہ چاہ رہا ہے کہ ہم یہاں پر کوریڈور نہیں بنے دیں کہ دہشت گرد جو ہیں وہ پورے بارڈر کے ساتھ ساتھ جو ہے مدائن تک چلے جائیں, چونکہ اس ایریا میں جو کرد ہیں وہ بستے ہیں اس پورے بارڈر کے ساتھ, اور ٹرکی کی یہ خواہش ہے کہ یہاں پر صورتحال جو ہے اس طریقے کے پیدا نہ ہو کہ جو کرد لوگ ہیں وہ ہمارے کرد ورک پارٹی جو ہے جس طریقے سے عراق میں ریفرنڈم ہوا تو یہاں پر صورتحال نہ خراب ہوئے. اب صورتحال یہ ہے کہ بہت سارے گروہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کردستان کا ایشو اٹھا تھا جس میں عراق میں جو اس میں ریفرنڈم ہوا تھا یہ پہلا قدم ہے مڈل ایسٹ میں شکست و ریخت کا. دوسری طرف یہ کہ یہ جو یو ایس ہے اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پر سپٹمبر کے مہینے میں اس نے کاروائیاں بالکل کم کر دی ہیں, آہستہ آہستہ منیمائز کرتے, اس سے یہ کیا ہو رہا ہے, پہلے اس کی جو پالیسی تھی امریکہ کی داعش کے حوالے سے وہ عراق اور شام سینٹر تھی, اب یہ عراق اور شام سینٹر جو اس کی کاروائی تھی وہ اس نے منیمائز کرنا شروع کر دیا. اب کو معلوم ہوگا کہ جو امریکہ تھے وہ حافظ بشر الاسد جو ہے اس کی جو رجیم تھا اس کے خلاف بھی تھے, اور اس میں پہلے جو ہے وہ اس گروپ کو انہوں نے سپورٹ کیا تھا داعش کو, اور امریکہ پر یہ بھی الزام لگایا جاتا ہے کہ داعش کی بنیادی طور پر جو تخلیق ہے وہ اسی کے ہاتھوں ہوئی ہے.
اچھا اس پہ ایک چیز یہ کہ آپ نہیں سمجھتے کہ ایک اگر دہشت گردی کی یہ خاص کر یہ صورتحال رہتی ہے دہشت گرد یہاں پر ان کے خلاف کاروائیاں کم ہوتی ہیں تو پھر دہشت گردی کو فروغ دینے میں یا دہشت گردی کو پروان چڑھانے میں مزید آسانی ہو جائے گی اور دہشت گرد مزید جو ہے وہ بڑھ جائیں گے.
ڈیفینیٹلی دیکھیں یہ جو اپنا شامی فورسز ہیں
جی.
انہوں نے داعش کو رکھا سے نکال دیا
جی.
اچھا اب یہ دیکھیں کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ جو رکا ہے وہ اغلب اور مدائن کے تقریباً بیچ میں ایک تو کون سی بنتی ہے اور یہ جو
شامی فورسز تو مسلسل کوشش کر رہی ہے وہ تو فائٹ فائٹ اگینسٹ
بیک دے رہی ہے ریشین فورسز
جی.
اچھا ریشین فورسز جو ہے انہوں نے پچھلے دنوں النصر فرنٹ پر جو اٹیک کیا ہے
جی.
النصر فرنٹ کے 8 کمانڈر مار دیے انہوں نے
جی.
120 فوجی مار دیا اور ان کے جو ہیڈ تھے ابو محمد الجانی
جی.
وہ بھی تقریباً بے ہوش ہو گئے تھے.
اچھا آپ یہ دیکھیں کہ آخر سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہ دہشت گرد فورسز کے اگینسٹ لڑ رہے ہیں, رشیا بھی کاروائی کر رہا ہے, شامی فورسز بھی وہاں پہ ہیں, اسلحہ کہاں سے آ رہا ہے؟ کوئی تو ہے جو ان کو اسلحہ پرووائڈ کر رہا ہے اتنی بڑی طاقتوں کے خلاف لڑنے سے, لڑنے کے حوالے سے؟ اگر اسلحہ ان کو پرووائڈ نہیں ہوگا ظاہر خود تو بنا نہیں سکتے ہوں گے. آپ جدید ترین اسلحہ ان کے اگر وہاں پر دیکھ رہے ہیں تو وہ کہیں نہ کہیں سے تو ان کو فیڈ بیک آ رہا ہے.
ڈیفینیٹلی اس کو دیکھنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا افغانستان آنا پڑے گا
جی.
افغانستان میں جس طریقے سے حامد کرزئی نے الزام لگایا ہے, آپ کو پتا ہے کہ حامد کرزئی جس کو پپٹ کہا جاتا تھا
امریکہ کا, جس نے
اور
طویل عرصہ وہاں پہ حکومت کی خاص کر 2002 کے بعد,
اب اسی نے جو ہے وہ الزام لگایا ہے کہ افغانستان کے اندر داعش کو سپورٹ کر رہا ہے امریکہ
جی.
اچھا اب ہم اس پہ بعد میں آتے ہیں, پہلے پھر ہم وہاں پہ
جی
جانا
جی
پڑے گا شام میں اور اس میں عراق میں. عراق اور شام کے اندر اب یہ ہے کہ پہلے اس کی جی تھیس میں نے بتایا کہ شام اور عراق سینٹر پالیسی تھی, اب رشیا وہاں پہ کیوں ہے؟ یہاں سے جو ہے وہ ایکسپورٹ ہوتے تھے ٹیررسٹ
جی.
پہلے یہ ہوا تھا کہ 2014 میں ایک ہوئی تھی میٹنگ, امریکن نے ان کو ہیڈ کیا تھا, 64 کنٹریز تھی جو داعش کے خلاف انہوں نے ایک الائنس بنایا
جی.
اچھا اب 64 کنٹریز جو پالیسی جو ہے
جس سے مڈل ایسٹ تھا, سینٹرل ایشیا ممالک
تھے, اس میں یہ ہے کہ جو ایکسپرٹ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ 68 کنٹریز کو انگیج کر رہے ہیں اینٹی داعش
جی.
لیکن جو داعش ہے وہ ریکروٹ کر رہی ہے 120 کنٹریز سے. اچھا دوسرا یہ ہے کہ جب 120 کنٹریز سے کر رہے, جس میں انڈیا بھی بہت بڑا ایکسپورٹر ہے داعش کے لیے
جی,
اچھا تو وہاں پر تمام جو جتنی بھی کنٹریز ہیں اس کے دائرہ کار کو ایک تو بڑھانا چاہیے. جب یہ اس طریقے سے دائرہ کار کو بڑھایا جاتا ہے 120 کنٹری, تو اس کا مطلب ہے کہ یونائیٹڈ نیشن کے تمام ممالک اس میں آئیں گے, چھوٹے بڑے
جی, 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 جی.
تو یہ جو صورتحال جب بنے گی 120 کنٹریز کو آپ داعش کے خلاف جو ہے وہ انگیج کرتے ہیں تو آپ کی پالیسی جو ہے وہ زیادہ مؤثر ہو جائے گی. یہ جو رشیا یہاں پر انگیج ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ یہ چاہ رہا ہے کہ چچن کے علاقے میں یہ یہاں سے ایکسپورٹ ہو کے نہ جائیں
جی.
وہ
اسی پہ بات کریں گے. سعید احمد صاحب ہمیں جوائن کیا ہے پروفیسر رشید احمد صاحب نے. پروفیسر رشید احمد صاحب, ریڈیو پاکستان کے پروگرام نیادن میں عابد عباسی آپ کو خوش آمدید کر.
تھینک یو ویری مچ. مائی نیم از رشید احمد خان.
جی رشید احمد خان صاحب, بالکل ایگزیکٹلی رشید احمد خان صاحب, ہم بات کر رہے ہیں کہ جو صورتحال اس وقت اس خطے کے اندر ہے اور خاص کر روس نے الزام لگایا ہے عراق پر کہ وہ شام اور روس نے الزام لگایا امریکہ پہ کہ وہ عراق اور شام میں جو داعش کے خلاف کاروائیاں تھیں اس کو اس نے کم کر دیا ہے, جس کے نتیجے میں دہشت گردی زیادہ پروان چڑھ رہی ہے. اس خطے پر آپ کی ہمیشہ نظر رہی ہے, آپ آئی آر ایکسپرٹ بھی ہیں اور ان معاملات کو دیکھتے بھی ہیں, تو کیسا آپ یہ محسوس کر رہے ہیں خاص کر حامد کرزئی کی سٹیٹمنٹ کو لے کر ہم بات کریں تو داعش پروان چڑھانے میں کیا امریکہ کا کردار ہے؟
جی بالکل, میں یہی کہنے والا تھا کہ روس کی طرف سے یہ جو بیان آیا ہے
جی,
یہ افغانستان کے سابق صدر حامد کرزئی کے بیان کے بعد آیا ہے
جی,
جس میں انہوں نے کہا ہے کہ انہیں ملک کے اندر سے اس قسم کی رپورٹس ملی ہیں, لوگ آ کر بتاتے ہیں
جی
کہ بغیر کسی مارکنگ کے ہیلی کاپٹرز جو ہیں
جی
ان کے ذریعے داعش کے ٹھکانوں کو امداد دی جاتی ہے
جی,
اور غالباً جو افغانستان میں امریکی فوجی اڈے ہیں
جی
وہاں سے داعش کے لوگوں کو امداد فراہم کی جاتی ہے
جی.
اور اس کے بعد یہ روس کی یہ اسٹیٹمنٹ آئی ہے
جی,
اور اس سے پہلے بھی یہ اس قسم کی خبریں تھیں کہ داعش کو ایران کے خلاف استعمال کرنے کے لیے مشرق وسطی کے ایک اسلامی ملک کی حمایت بھی حاصل تھی
جی,
اور اس سے پہلے بھی بلکہ اس قسم کی خبریں آئی تھیں
جی
کہ داعش کے بانی جو تھے, جو جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ غالباً وہ ہلاک ہو چکے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں زندہ ہیں، ابو بکر بغدادی
جی.
تو ان کے بارے میں یہ کہا گیا تھا کہ وہ اسرائیل کا پکا ایجنٹ ہے اور اسرائیل کی طرف سے اس کو سپورٹ ملتی ہے
جی.
اس قسم کی جو اطلاعات ہوتی ہیں وہ واقعاتی شواہد ہوتے ہیں، ان کی بنیاد پر ان پہ مبنی ہوتی ہیں
جی.
اور جو کنکریٹ ایویڈنس ہارڈ ایویڈنس ہے اس کے بارے میں کبھی نہیں ملتی، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ دیر از اسموک دیر از اے فائر، تو کچھ نہ کچھ ان جو یہ اطلاعات ہوتی ہیں ان میں کچھ نہ کچھ کسی حد تک حقیقت ضرور ہوتی ہے
جی.
تو اگر ہم یہ سارے مسئلے کو پورے ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں دیکھیں
جی،
تو یہ حقیقت یہ ہے کہ کولڈ وار کے زمانے میں، سرد جنگ کے زمانے میں
جی،
امریکہ نے یعنی جو ایکسٹریمسٹ ریلیجیس ایکسٹریمسٹ اور انتہا پسند حکومتیں تھیں
جی،
ان کو پروموٹ کیا
جی،
تاکہ انہیں کمیونزم کے خلاف استعمال کیا جائے
جی.
تیسری دنیا کا جب ظہور آیا 1960s میں
جی،
تو اس میں انتشار کرانے کے لیے
جی،
تیسری دنیا میں یہ حقیقت ہے، اور خود جو مغربی ذرائع ہیں، مورخین ہیں، محققین ہیں، انہوں نے یہ اس پر بہت لکھا ہے کہ امریکہ کی طرف سے، سی آئی اے کی طرف سے ان انتہا پسند تنظیموں کو امداد دی جاتی تھی
جی،
جو افریقہ میں، ایشیا میں، ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں، مشرق وسطی میں جو یعنی ایکسٹریمزم کے نام پہ مارل دودھ میں آ رہی تھی
جی.
تو یہ جو اطلاعات ہیں ان کو یکسر ہم مسترد نہیں کر سکتے، اور
جی،
ویسے بھی یہ ہے کہ امریکہ اور خاص طور پر اسرائیل کی جو پالیسی آبجیکٹو ہے مشرق وسطی میں وہ یہ ہے کہ اس خطے کو مسلسل تہم تلاطم میں اور بحرانی کیفیت میں رکھا جائے
جی.
تو اس کے لیے وہ کبھی کسی گھوڑے کو میدان میں اتارتے ہیں، کبھی کسی گھوڑے کو میدان میں اتارتے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو اطلاعات ہیں ان کو ثابت کرنا بے شک مشکل ہو
جی،
ہمارے پاس ہارڈ ایویڈنس بے شک نہ ہو،
اچھا رشید احمد خان صاحب
نہیں اس میں موجود ہے،
رشید احمد خان صاحب اگر ہم اس صورتحال کو دیکھیں، داعش عراق میں موجود ہے، شام میں، اور اس سے خطرہ اس سارے ایریے کو ہے، تو جہاں روس اس کے اگینسٹ لڑ رہا ہے، جہاں پر جو ہے شام کی فورسز اس کے اگینسٹ لڑ رہی ہیں، تو آپ کو کیا پھر محسوس ہوتا ہے کہ یہ اسلحہ جس کو پرووائڈ کیا جا رہا ہے، اس کو جو فیسلٹیشن دی جا رہی ہے ان تمام ایریاز کے اندر، وہ پھر کون کر رہا ہے، وہ کون سی طاقتیں پھر؟
یہی نا، یعنی جو امریکہ براہ راست نہ صحیح، امریکہ کی خفیہ ایجنسی ہو سکتی ہے
جی،
اور امریکہ کی خفیہ ایجنسی جو ہے دوسرے ممالک کی خفیہ ایجنسی کے ذریعے اور ان علاقوں میں جو ان کے ایجنٹس ہوتے ہیں
جی،
ان کے ذریعے جو ہے ان کو اسلحہ مل سکتا ہے
جی.
مثلا یہ کہا گیا ہے کہ اردن میں جو امریکہ کے اڈے ہیں وہاں سے داعش کو سپلائی جا رہی ہے
جی.
تو اس طرح جو ایسے ممالک ہیں جہاں پہ امریکہ کی فرینڈلی حکومتیں قائم ہیں، جہاں امریکہ کو کھلی چھٹی ہے، تو ہو سکتا ہے وہاں سے امریکہ جو ہے ان عناصر کو امداد فراہم کرتا ہو.
ہم نے بھی کنسرن شو کیا ہے رشید صاحب اس پہ، جو فارن منسٹر ہیں انہوں نے بھی کنسرن شو کیا ہے، افغانستان میں اگر داعش موجود ہے تو یہ اس خطے کے اندر جو ہے تشویشناک پہلو ہے. تو آپ پھر کیا سمجھتے ہیں کہ کون اس کو انویسٹیگیٹ کرے گا؟ الزام تو امریکہ پہ ہے، پھر تو بین الاقوامی برادری کی جانب سے ایک جو ہے سٹیٹمنٹ سامنے آنی چاہیے کہ اس کو انویسٹیگیٹ کیسے کیا جائے. میں دوسری ایک ضمنی کوشچن یہ جاننا چاہوں گا کہ ہم اس اگر صورتحال کو دیکھ رہے ہیں، سٹیٹمنٹ پہلے حامد کرزئی کی آئی، بعد میں اب روس کی آ رہی ہے، لیکن امریکہ کی جانب سے کوئی پالیسی سٹیٹمنٹ ابھی تک نہیں آیا.
یہ کبھی نہیں آئے گا، اور پھر یہ کہ ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ ہم اس کو ثابت کریں یا اس کو اس کے خلاف ایویڈنس لے کے آئے، یا ہم نے کوئی مقدمہ تو نہیں چلانا امریکہ پہ. ہمارا یہ کام ہے کہ اس سے پیدا شدہ صورتحال ہے اس کا ہم کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں
جی،
اور اپنے قومی مفاد کو، اپنا جو ملک ہے، قوم ہے، ان کے مفادات کو کیسے ہم محفوظ بنا سکتے ہیں. تو ہمارا یہ جو کام کے ان چیزوں کا اندازہ لگانا، ان چیزوں کا صحیح تجزیہ کرنا
جی،
اور تجزیہ کرنے کے بعد صحیح نتائج پر پہنچنا
جی جی
مشکل نہیں ہے
جی.
اور اگر مشکل بھی ہے تو یہ ایکسرسائز کرنی چاہیے ہر ملک کو، تو پاکستان کو بھی یہ اس کا جائزہ لینا چاہیے اور یہ دیکھنا چاہیے کہ پاکستان کے بہترین مفاد میں کیا ہے
جی،
اور اس صورت حال کا جائزہ لینے کے بعد ہمیں مناسب طور پر، صحیح طور پر ایسی ممالک، ایسی فورسز کے ساتھ اتحاد کرنا چاہیے جو کہ ان چیزوں کے، ان عناصر کے خلاف ہیں، ان قوتوں کے خلاف ہیں، ان رجحانات کے خلاف ہیں، تو یہ جو قومی جو قیادت ہوتی ہے خاص طور پر جو سیاسی قیادت ہوتی ہے اور وہ جب ایک سوچے سمجھے منصوبے کے ساتھ سوچ کر پالیسی بناتی ہیں تو ان چیزوں کو پیش نظر رکھا جاتا ہے. تو اصل مقصد ہے وہ ہے کہ اس جو بحران ہے اس کا صحیح تجزیہ کر کے صحیح نتائج پر پہنچ کر صحیح خارجہ پالیسی اپنائی جائے.
بہت شکریہ جناب رشید احمد خان صاحب, بین الاقوامی امور کے ماہر تجزیہ کر رہے تھے. سمین ہم یہاں پر لیں گے بریک, اور بریک کے بعد واپس آئیں گے تو اسی موضوع کو لے کر آگے بڑھیں گے. لیکن آپ کو تازہ ترین خبر سے بھی آگاہ کرتے چلیں گے. جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال نے باطور چیئرمین نیب اپنے عہدے کا چارج سنبھال لیا ہے. سمین یہاں ہم لیں گے بریک, اور بریک کے بعد واپس آئیں گے تو اسی موضوع کو لے کر آگے بڑھیں گے.
اے دنیا کے منصفوں, سلامتی کے ضامنوں, کشمیر کی وادی جل رہی ہے کئی دہائیوں سے. بھارتی ریاستی دہشت گردی کا شکار مقبوضہ کشمیر کے معصوم اور بے گناہ شہریوں کا لہو سلامتی کے ضامنوں آپ کو پکار رہا ہے. مقبوضہ کشمیر کے نہتے عوام سلامتی کونسل کی پاس شدہ قراردادوں پر عمل درآمد کے منتظر. ریڈیو پاکستان کے نیوز اور کرنٹ افیئرز چینل سے سنیے اخبار شام 5:05 سے 6 تک خصوصی پروگرام اے دنیا کے منصفوں. ریڈیو پاکستان, قوم کی آواز, ہر دم ہر لمحہ آپ کے ساتھ.
ویلکم بیک. ریڈیو پاکستان کے نیوز اینڈ کرنٹ افیئر چینل سے آپ پروگرام نیادن آپ سماعت فرما رہے ہیں. میں ہوں آپ کا میزبان عابد عباسی, اور میرے ساتھ اسٹوڈیو میں تجزیے کے لیے موجود ہیں جناب سعید احمد. سامعین ہم بات کر رہے تھے کہ اس وقت اس خطے کے اندر جو حالات ہیں اس سے ہر ایک ملک خاص کر خوف زدہ اس لیے بھی ہے کہ دہشت گردی مسلسل یہاں پر پروان چڑھ رہی ہے. افغانستان میں جو دہشت گردی ہے اس نے اس قدر وہاں پر ڈیرے جما لیے ہیں گزشتہ 1.5-2 سے وہاں پر دہشت گردی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی, اور وہاں پر نیٹو فورسز کی موجودگی میں امریکہ کی موجودگی میں دہشت گرد مسلسل وہاں آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اور مجموعی طور پر گت ناظر سے دیکھا جائے افغانستان کا تو اس میں 40-45% ایسا علاقہ ہے جہاں اس وقت طالبان کا عملاً قبضہ ہے, اور جو کابل حکومت ہے وہ کابل سے باہر اپنی رٹ قائم کرنے میں ناکام دکھائی دی ہے. اور دوسری جانب حامد کرزئی جو سابق صدر ہیں افغانستان کے, اور ایک طویل عرصے سے 2002 کے بعد سے یعنی اس 1.5-2 کے عرصے میں طویل عرصہ تک انہوں نے حکومت کی افغانستان میں, اور انہوں نے الزام لگایا امریکہ پر کہ دہشت گرد جو ہے وہ مسلسل آگے بڑھ رہے ہیں, اور داعش کو اسلحہ جو ہے وہ پرووائڈ کیا جا رہا ہے امریکہ کی جانب سے. لیکن سٹیٹمنٹ امریکہ کی جانب سے ابھی تک کوئی پالیسی سٹیٹمنٹ سامنے نہیں آئی جس سے یہ واضح ہوتا چلا جا رہا ہے, یا ایک طرف سے خدشہ بھی موجود ہے یا شکوک و شبہات جو ہے وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں کہ امریکہ وہاں پر موجود ہونے کے باوجود جو ہے دہشت گردی ختم نہیں کر پایا, دہشت گردی پروان چڑھی تو اس میں اس کا کردار ہو سکتا ہے.
دیکھیں اگر ہم دہشت گردی کے حوالے سے دیکھیں تو اس وقت جب ہمارے فورن منسٹر امریکہ میں تھے تب بھی انہوں نے ایک آفر کی تھی کہ آپ نشاندہی کریں ہم انگیجمنٹ جو ہے وہ کرتے ہیں.
پاکستان تو دہشت گردی کے خاتمے کے لیے اقدامات کر رہا ہے نا, اس لیے تو وہ آفر بھی کر رہا ہے.
اس نے آفر کر دی کہ جی ہم انگیجمنٹ کرتے ہیں آپ کے ساتھ, آپ نشاندہی کریں مل کے جو ہے وہ کاروائی. اور یہی بات پاکستان نے جو ہے وہ ہمارے آرمی چیف نے وہاں پہ افغانستان میں کر دی کہ ہم مل کے جو ہے وہ کام کرنے گا.
جی
اچھا, اب یہ کہ اس سے پہلے کا جو اپنی ڈیولپمنٹ ہے اس میں پاکستان یہ چاہ رہا تھا کہ ہم باڑ لگاتے ہیں اور ویزا سسٹم جو ہے اس کو پراپر ویزا سسٹم انٹروڈیوس کراتے ہیں, لیکن ریلیکس ویزا سسٹم ہوگا, ڈے ٹو ڈے جو ہے وہ چیزیں
مختلف انٹری پوائنٹ ہیں جہاں
ایزی بھی جا سکتے ہیں تاکہ جو دہشت گرد ہمارے انٹر ہوتے ہیں اور اس کو جو ہے ہمارے ہاں اس کو ہم جو ہے وہ روک سکیں. اب بات یہ ہے کہ اگر ہم افغانستان کی سچویشن دیکھتے ہیں تو وہاں پر جو زیادہ تر انگیجمنٹ ہے وہ یا تو انڈیا کی ہے یا پھر جو ہے وہ امریکن کی ہے, اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جو کابل کا ایریا ہے اس کے ارد گرد جو ان کی زیادہ اسٹرانگ ہولڈ ہے اس کا افغان گورنمنٹ کا اور امریکنز کا, جو پیرافری کے ایریاز میں ہیں وہاں پر انگیجمنٹ زیادہ سے زیادہ اور کنٹرول کے زیادہ سے زیادہ ہے طالبان کے ہیں.
جی
بات یہ ہے کہ اب جو ہمارا جو جڑی پچھلی خبر تھی رشیا کے ہم نے جو الزام لگایا تھا وہاں سے داعش کے کچھ لوگ جہاں پر اس کا مطلب ہے آ رہے ہیں افغانستان کے اندر، وہ اپنے آپ کو جو ہے ری آرگنائز کر رہے ہیں.
دیکھیں جب آپ کی بارڈرز اوپن ہوں گے اور جب آپ یہ چاہیں گے نہیں کہ دہشت گردی کا خاتمہ نہ ہو تو پھر تو لوگوں کے لیے آسانی ہو جائے گی. پاکستان نے اگر 2600 کلومیٹر پر طویل جو بارڈر لائن ہے اس کی بارڈر فینسنگ کے لیے افغانستان کے ساتھ مذاکرات کیے، ان کو آفر کی، وہاں پر وہ انکاری ہو گیا جہاں سے ضرورت تھی کہ تاکہ دہشت گردی کو روک سکیں، تو وہاں تو بہت ساری ایریاز اور بارڈر ایسا ہے جو کھلا ہوا ہے.
اچھا اب یہ کہ یہ جو داعش ہے اب حامد کردئی جس کی انگیجمنٹ امریکن کے ساتھ جو ہے یعنی کہ دو ٹرم تک تو بائی ڈیفینیٹلی رہی ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جو امریکن ہے وہ اسلحہ سپلائی کر رہے ہیں. ڈیفینیٹلی یہ دیکھیں کہ آخر یہ جو لوگ لڑ رہے ہیں یا تو کسی نہ کسی جگہ سے تو اسلحہ لے رہے ہیں، کیا یہ ان کی انگیجمنٹ امریکن فورسز کے خلاف ہے کہ جہاں ان سے اسلحہ چھین رہے ہیں، کیا ان کی انگیجمنٹ جو ہے افغان فورسز کے خلاف ہے جہاں سے وہ اسلحہ، ان کے خلاف تو کوئی لڑائی نہیں جا رہی. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی تو اس کو دے رہا ہے. دوسری طرف جو بڑی فورسز ہیں جس کی کیپیسٹی ہے اسلحہ دینے کی، وہ مثال کے طور پر ایشیا یا چائنا ہو سکتی ہے. چائنا نے تو کلیئر کٹ اپنا جو ہے وہ ماٹو جو ہے وہ بیان کر دیا تھا کہ ساؤتھ ٹو نارتھ ہماری انگیجمنٹ ہوگی ود آؤٹ انٹرفیئرنس، اور اس میں یہ ہے کہ ہم کنیکٹیویٹی رکھیں گے، روڈ کنیکٹیویٹی لے کے جائیں گے، فائبر کنیکٹیویٹی لے کے جائیں گے، ریل کنیکٹیویٹی. تو یہ وہ تو اس طریقے سے جا رہا ہے اکنامک ڈیولپمنٹ میں. دوسرا رشیا کیسے چاہ گیا کہ اس کے بارڈر تک جو ہے وہ چیچن تک کے لیے یعنی کہ سیف پیسج ہے افغانستان سے جانا، تو وہ کس طریقے سے داعش کو ایک طرف وہ مار رہا ہے سیریا میں اور دوسری طرف جو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی جو انگیجمنٹ ہے اسلحے کی یہاں پر اس طرح کی سپلائی ہے وہ ڈیفینیٹلی اس کا اشارہ جو ہے جس طریقے سے پروفیسر صاحب نے بھی کہا تھا کہ کسی نہ کسی طریقے سے خواہ وہ ان کی اپنی ایجنسیز ہو سکتی ہیں، ان کے اپنے جو نمائندے جو
بلا شبہ ظاہر ہے یہ ان چیزوں کو اگنور نہیں کیا جا سکتا. سامعین آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں تو ان خبر سے کہ ڈپٹی اسپیکر مرزا جاوید عباسی کی صدارت میں قومی اسمبلی کا اجلاس شروع ہو گیا ہے. اور پروفیسر سعید صاحب آپ کی جانب آؤں گا اور یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ فارم منسٹر خواجہ آصف نے اس پر کنسرن شو کیا تھا اور انہوں نے یہ کہا بھی کہ اس بات کو اس لحاظ سے ضرور دیکھنا ضروری ہے کہ اس خطے میں جہاں ایک طرف ہم دہشت گردی کے خاتمے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں، دوسری جانب داعش کی افغانستان کے اندر جو پریزنس ہے وہ کیوں کر رہا ہے، یہ قابل تشویش بات ہے.
ڈیفینیٹلی ہم نے دیکھے یار رد الفساد نیشنل ایکشن پلان جو ہے پوری ایک یعنی کہ ہماری فوج انگیج ہے. یہ وہ بارڈر تھا جہاں پہ ہماری کبھی فوج انگیج نہیں رہی، 200,000 فوج کو ہم نے یہاں پہ انگیج کر رکھا ہے. یہاں پر دہشت گردوں کے خلاف ہم نے کاروائیاں جتنے ان کے اسٹرانگ ہولڈز ہیں وہاں سے ہم نے ان کو جو ہے نکال دیا ہے. اب پورے کے پوری یہاں پر اکا دکا جو ہے وہ دہشت گردی کے واقعات جو ہو جاتے ہیں اس میں کوئی ایک جو ہے وہ ہڈن یہاں پر جو لوگ ان کے لیے حمایت رکھتے ہیں وہ کام کر جاتے ہیں. بات یہ ہے کہ جو آرگنائز سسٹم تھا اس کو تو سب جو ہے وہ ہم نے کلا کما کر دیا. اب دوسری سائڈ پہ افغانستان ہے، افغانستان کے اندر جو امریکہ انگیج کرنا چاہ رہا ہے انڈیا کو، اور دوسری طرف یہ بھی الزام آ رہا ہے کہ داعش جو ہے وہ
انگیج اس نے کیا ہوا ہے وہاں اس کو کردار ایک بڑا دے دیا گیا. مجھے میں یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ ایک لحاظ سے جو پاکستان کو کوشش کی گئی کہ آئسولیٹ کیا جائے اور پاکستان کو تنہا کر کے جو ہے جو دہشت گردی ہے اس تناظر میں دیکھا جائے، اب آپ کیسا فیل کر رہے ہیں کہ پاکستان دہشت گردی فل اقدامات کر دیے، بہت سارا کام کر دیا، اب وہی انگلیاں اٹھ رہی ہیں امریکہ کے کردار پہ، وہی انگلیاں اٹھ رہی ہیں افغانستان اور بھارت کے کردار.
دیکھیے جب بال جو ہے وہ پاکستان نے امریکن کے کورٹ میں پھینک دی، اب دنیا یہ جانتی ہے کہ جی پاکستان نے یہ کہہ دیا ہے کہ آپ حقانی نیٹورک کی نشاندہی کریں جس پر سب سے زیادہ وہ ویلا رہا ہے، جس کو بنیاد بنا کر امریکہ ڈو مور کا جو ہے یہ پوری گردان رکھی ہے اس نے. اب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ او ہمارے ساتھ مل کر ہم انگیج کرتے ہیں، آپ نشاندہی کریں مل کے جو ہے وہ اس کے خلاف ایکشن لیں.
بلا شبہ
افغانستان میں بھی یہاں پہ بھی
اور ضرورت بھی اسی بات کی ہے کہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے سنجیدہ کوششیں ضروری ہیں. اور سامعین ہمارے پروگرام میں کا وقت ختم ہو چاہتا ہے، مجھے اپنے میزبان عابد باسی، میرے ساتھی تجزیہ کار سعید احمد اور اس پروگرام کو آپ تک پہنچانے میں ہمیں تکنیکی معاونت حاصل رہی محمد وسیم مغل کی، کوارڈینیٹر تھے محمد طیب، ریسرچر حنا تاج، انچارج پروگرام وسیم احمد اور نگران اعلی جاوید خان جدون کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.